السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔
ہم پاکستان کے ساتھ تمام تنازعات کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
بھارتی کشمیر میں حفاظی دستوں پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا ناکام حملہ، جوابی کاروائی میں 4 ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اتر پردیش میں بدترین سڑک حادثہ، 22 مسافر زندہ جل کر ہلاک۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
حسین نواز کے تحقیقاتی عمل کی تصویر افشا ہونے سے کوئی تعلق نہیں، وزارت داخلہ کی طرف سے حزب مخالف کے الزامات مسترد۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
صوبہ سندھ کا مالی سال 2017-18 کا 10.43 خرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر۔
بچوں کی گمشدگیوں اور اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی بابت اداروں سے پوچھا جائے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے قطر کے ساتھ تمام سفارتی، زمینی، فضائی اور سمندری رابطے منقطع کر دیے ہیں، اور قطر کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹ اور بہتان ترازی پر مشتمل مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد قطر کی ریاست کو باجگزار بنانا ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی عرب ممالک کے مابین جاری اختلافات حل کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے ہفتے کے شب برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے پیر کے روز کہا کہ پولیس کو ان 3 حملہ آوروں کی شناخت کا علم ہے، جنہوں نے ہفتے کے روز لندن میں 7 افراد کو ہلاک اور 50 سے زیادہ کو زخمی کر دیا، لیکن مے نے کہا کہ ان کے نام اس وقت جاری کر دیے جائیں گے جب تفتیش میں پیش رفت اس کی اجازت دے گی۔ اور افغانستان کے دارالحکومت میں محض 3 روز کے دوران ہونے والے بم دھماکوں اور ان میں 100 افراد کی ہلاکت کے بعد 6 جون کو امن و سلامتی اور مصالحت سے متعلق کابل میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے بارے میں شک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے خارجہ امور کے لیے وزیر سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تمام امور کو دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے، لیکن مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تمام تنازعات کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں یہ بات کہی جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت کلبھوشن جادھو کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف تک لے گیا ہے تو کیا پاکستان مسئلے کشمیر کو نہیں لے جا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلے کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں نہیں لے جا سکتا۔ انہوں نے کشمیر کے تعلق سے حکومت کی پالیسی میں کسی تبدیلی سے انکار کیا۔ پاکستان باہمی مذاکرات کی تجدید کے لیے بھارت پر زور ڈالتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کی مدد سے آپسی مسائل حل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے سرحد پار کے دہشت گردوں اور دراندازوں کی اعانت کا سلسلہ بند کرے اور بات چیت کے لیے ضروری ماحول سازگار کرے، اس کے بعد ہی گفتگو ہو سکتی ہے۔ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہونے اور دہشت گردوں کی اعانت کے بھارت کے الزام کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ گنی اسنا بھارت کے ڈی جی ایم او یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل اے کے بھٹ نے پیر کے روز اپنے پاکستانی ہم منصب ساحر شمشاد مرزا سے تبادلہ خیال کیا اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ بات چیت میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں چینی ہیلی کاپٹروں کی بھارتی علاقے میں مبینہ دراندازی کے سلسلے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ پہلا واقعہ ہے. ہم زمینی حقائق کو سمجھ سکتے ہیں، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے کو ہم بیجنگ کے سامنے اٹھائیں گے. جبکہ بیجنگ نے اس اقدام کا دفاع کیا اور کہا کہ سرحد کے مشرقی حصے میں چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازعہ ہے اور چینی افواج اس علاقے میں مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں. اسی درمیان چین نے پیر کو روز کہا کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں بھارت کا داخلہ نئی صورتحال کے تناظر میں مزید پیچیدہ ہو گیا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ این ایس جی کی رکنیت کے لیے بھارت کی مخالفت جاری رکھے گا. سشما سوراج نے اس سلسلے میں کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ جو ملک اس معاملے میں اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ بیجنگ کی حمایت کے لیے اس سے بات کریں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں پرتشدد جھڑپوں کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لائن آف کنٹرول میں سرحد پار فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں. اس تناظر میں ان خدشات کو ہوا ملی ہے کہ متنازعہ بڑھ سکتا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب 5,10,000 افراد مقیم ہیں اور فائرنگ و گولہ باری کی صورت میں ان علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کو روکنے کے لیے کمیونٹی بنکرز تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے.
5,10,000 افراد ہماری طرف، یعنی 500,000 وہ ایل او سی پر بٹوین انڈین آرمی اینڈ بٹوین پاکستانی ٹروپس، وہ اس کے درمیان میں رہ رہے ہیں، اس کے وہ چھوٹی سی پٹی اس کے اندر رہ رہے ہیں. اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہندوستان جو ہے جب بہت کرتا ہے تو پھر ان کو پیچھے لانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے سکول بند کرنے پڑتے ہیں، کالجز بند کرنے پڑتے ہیں، ان کو وہاں پر دینے کے لیے رہائش اختیار کرنے کے لیے. کوئی 6 ارب روپے کا ایک منصوبہ ہے جس کے لیے ان کے لیے ہم وہ کمیونٹی جو ہے نا بنکرز بنا رہے. اب یہ بڑی رقم ہے، اس کا تو وہ تھرو منسٹری آف کشمیر افیئرز اور ہم مل کر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا کمیونٹیز بنکر بنا سکے.
راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوہری صلاحیت کے حامل جنوبی ایشیا کے دو اہم ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں.
جب ہمارے بہن بھائیوں کی لاشیں دیکھتے ہیں تو اس سے ایک تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کل میرے اختیار میں نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ان میس جو ہے نا وہ ایل او سی کو کراس کریں. اگر وہ صورت حال پیدا ہوئی تو پھر جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان نہیں رہے گی، یہ پھر دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ملا چلا جاتا ہے. یہ تو یہ بڑی سیریس ایشو ہے اور یہ دنیا کو اس کا خیال کرنا چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے. دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے کی سرحدی چوکیوں کو تباہ کرنے کے دعوے سامنے آئے ہیں اور اس بارے میں ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں. امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی دیگر ممالک کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ دونوں ممالک دو طرفہ باہمی مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالنے کی کوشش کریں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فوج نے اپنے کیمپ میں خودکش حملے کی کوشش کو اس وقت ناکام بنا دیا جب علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے 4 ارکان کو ہلاک کر دیا گیا. اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ سنبل علاقے میں پیش آیا. اس کے بارے میں بتائیں گے سری نگر سے یوسف جمیل.
عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرینگر سے 25 کلومیٹر شمال میں واقع سنبل علاقے میں عسکریت پسندوں نے پیر کوالل سبا بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے ایک کیمپ پر اچانک حملہ کر دیا. تاہم پہرے داروں نے اسے ناکام بنا دیا اور پھر طرفین کے درمیان جھڑپ میں 4 حملہ آور ہلاک کیے گئے. سی آر پی ایف کے ڈیپوٹی انسپکٹر جنرل ایم دناکرن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جس کے دوران عسکریت پسندوں نے لگاتار خود کار ہتھیاروں سے گولیاں چلاتے اور دستی بم پھینکتے ہوئے پولیس فورس کی 45ویں بٹالین کے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہوشیار پہرے داروں نے اسے ناکام بنا دیا اور پھر سی آر پی ایف اور مقامی پولیس نے 4 حملہ آوروں کا کام تمام کر دیا. نئی دہلی میں بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بتایا، ان کے اپنے الفاظ میں، دہشت گرد کیمپ کے اندر گھس کر وہاں طویل قیام کرنے اور اس دوران حفاظت دستوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ نہ صرف خود کار ہتھیاروں اور دستی بموں ہی سے لیس تھے بلکہ آگ لگانے والا مواد جیسے پیٹرول اور خشک راشن بھی اپنے ساتھ لائے تھے. 4 مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر احتجاج کرنے اور سوگ منانے کے لیے علاقے میں ایک عام ہڑتال کی جا رہی ہے اور اس دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں. پیر ہی کو پولیس نے استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا, جبکہ ایک اور لیڈر محمد یاسین ملک کو ایک تھانے میں بند کر دیا گیا. اجلاس آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے گھر پر بلایا گیا تھا اور اس میں حال ہی میں گھروں اور دفتروں پر چھاپے ڈالے جانے اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنا تھا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت کو بڑھاوا دینے اور بدامنی کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان اور دوسرے ممالک سے غیر قانونی طور پر حاصل کی جا رہی رقومات کے بارے میں این آئی اے کی طرف سے حال ہی میں درج کیے گئے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈالے گئے تھے. لیکن استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں نے ان پر لگائے گئے الزامات اور این آئی اے کی طرف سے ڈالے گئے چھاپوں کو حکومت عبارت کی طرف سے چلائی جا رہی ایک ایسی مہم کا حصہ قرار دے دیا تھا جس کا مقصد ان کے بقول انہیں اور کشمیریوں کی جائز تحریک مزاحمت کو بدنام کرنا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان کی برسر اقتدار پارٹی نے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جے آئی ٹی کی چھانبین کے دوران وزیراعظم کے صاحبزادے حسین نواز کی سامنے آنے والی ایک تصویر پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر معمولی قرار دیا ہے. حکومت کے دعووں کے رد عمل پر حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے فواد چودھری نے کہا کہ اس تصویر کے جاری ہونے کے پس پردہ وزیر داخلہ اور ایک ادارہ کار فرما ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے.
اختتام ہفتہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک تصویر زیر گردش ہوئی جس میں وزیراعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز کو ایک بڑے سے کمرے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھے دکھایا گیا ہے. یہ تصویر وفاقی جوڈیشل اکیڈمی کے اندر کی ہے جہاں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنی تفتیش کر رہی ہے. بظاہر تصویر میں حسین نواز کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جواب دہی ہو رہی ہے یا پھر وہ تفتیشی عمل کے منتظر ہیں. تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ تصویر حکمران جماعت نے افشا کی ہے جس کا مقصد تحقیقاتی ٹیم کے کام پر اثر انداز ہونا ہے. حزب مخالف کی اس جماعت کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تصویر کے افشا ہونے کی ذمہ دار وفاقی وزارت داخلہ ہے کیونکہ سیکیورٹی انتظامات اس کے ماتحت ہیں اور یہ تصویر جوڈیشل اکیڈمی میں لگے نگرانی کے کیمروں سے حاصل کی گئی. تاہم وزارت داخلہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا اور پیر کو وزارت کے ایک ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کے ماتحت کسی بھی محکمے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے دفتر یا ان ویڈیو ریکارڈنگز تک رسائی نہیں ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ اتنے حساس معاملے پر لوگوں کی طرف سے سیاست کرنا غیر مناسب ہے. یہ عمل قابل ذکر ہے کہ حسین نواز نے تحقیقاتی ٹیم کے دو ارکان کی غیر جانبداری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا, لیکن عدالت عظمیٰ نے ان کے اعتراضات کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا تھا. مسلم لیگ نون یہ کہتی آ رہی ہے کہ شریف خاندان ہر طرح سے اس تحقیقاتی عمل میں تعاون کے عزم پر قائم ہے اور پوری طرح تحقیقاتی ٹیم سے تعاون کر رہا ہے. لیکن گزشتہ ہفتے ہی ایک حکومتی سینیٹر کی طرف سے یہ متنازع بیان کہ حساب لینے والوں سے حساب لیا جائے گا حکومت پر مزید تنقید کا سبب بنا. وزیراعظم نے سینیٹر نحال ہاشمی کو ان کے اس بیان پر ایوان بالا کی نشست سے مستعفی ہونے کا کہتے ہوئے ان کے خلاف جماعت میں انضباطی کارروائی کا بھی حکم دے رکھا ہے, جبکہ عدالت عظمیٰ نے اس کا از خود نوٹس لیا جس کی پیر کو بھی سماعت ہوئی. نحال ہاشمی کا موقف ہے کہ بیان میں ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سعودی عرب, بحرین, متحدہ عرب امارات اور مصر نے دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے قطر کے ساتھ تمام سفارتی, زمینی, فضائی اور سمندری رابطے منقطع کر دیے ہیں. سعودی عرب کا پیر کو کہنا تھا کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے, جبکہ بحرین نے قطریوں پر دہشت گردی کی حمایت اور بحرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے. اس نے قطری شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے 14 روز کا وقت دیا ہے. سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ حکومت نے بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کردہ اختیار اور قومی سلامتی کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے تحفظ دینے کے لیے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مصر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قطر کی طرف سے مبینہ طور پر دہشت گرد گروپوں کی حمایت پر یہ تعلقات منقطع کیے گئے ہیں. قطر کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹ اور بہتان ترازی پر مشتمل مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد قطر کی ریاست کو باج گزار بنانا ہے. پیر کو قطری وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قطر کے خلاف جذبات بھڑکانے کی مہم جھوٹ پر مبنی ہے۔ اعلان کے چند گھنٹوں بعد خانہ جنگی کا شمار یمن اور لیبیا کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومتوں نے بھی قطر کے بائیکاٹ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان تنازعہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی عرب ممالک کے مابین جاری اختلافات حل کرانے کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ بعض عرب ممالک کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے ہفتے کے شب برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہونے والی دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان شدت پسند تنظیم کی خبر رساں ایجنسی اماق کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں اتوار کو کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھیریسا مے نے پیر کے روز کہا کہ پولیس کو ان تین حملہ آوروں کی شناخت کا علم ہے جنہوں نے ہفتے کے روز لندن میں 7 افراد کو ہلاک اور 50 سے زیادہ کو زخمی کر دیا۔ مے نے کہا کہ ان کے نام اس وقت جاری کر دیے جائیں گے جب تفتیش میں پیش رفت اس کی اجازت دے گی، اور برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 11 افراد کو تفتیش میں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ تھیریسا مے نے کہا کہ پولیس ابھی تک ہلاک ہونے والوں کی شناخت کا تعین کر رہی ہے، لیکن ابھی تک صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ متعدد قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیراعظم مے نے کہا کہ یہ لندن اور برطانیہ پر حملہ تھا، لیکن یہ ایک آزاد دنیا پر بھی ایک حملہ تھا۔ برطانوی پولیس نے لندن میں ہفتے کی رات کے دہشت گرد حملے کے سلسلے میں 12 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس حملے میں 7 افراد ہلاک اور لگ بھگ 50 زخمی ہوئے تھے۔ عالمی رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور ہر جگہ کے شہریوں کو چوکنا رہنے پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
دہشت گرد حملے کے بعد لاس اینجلس کے مصروف ایئرپورٹ پر لندن کے لیے حسب معمول پروازوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ برطانیہ اور امریکہ واپس آ رہے تھے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سفر کے پروگراموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے تھے۔ ایک برطانوی خاتون نے کہا، ہمیں بس محتاط رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور اسے رکنے نہیں دینا چاہیے۔ ایک امریکی شخص کا کہنا تھا، ہمیں موجودہ سیکیورٹی کے طریقوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور ایک امریکی خاتون نے کہا، ہم پہلے ہی ہر چیز کے لیے ٹکٹ خرید چکے ہیں اور ہم شہر میں ہی ٹھہر رہے ہیں۔ اتوار کے روز لندن برج کا علاقہ پولیس کے گھیرے میں رہا، جبکہ مسلح پولیس اور انسداد دہشت گردی کے افسروں نے اس علاقے میں چھاپے مارے جہاں ایک رات قبل 3 حملہ آوروں نے راہگیروں پر ایک وین چڑھا دی، پھر اسے چھلانگ لگا کر باہر نکلے اور لوگوں پر چاقوؤں سے وار شروع کر دیے جو ہفتے کی رات وہاں تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ہمیں سیاسی طور پر درست ہونا بند کر دینا چاہیے اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی پر توجہ دینا چاہیے۔ انہوں نے لندن کے میئر صادق خان کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ کہنے پر تنقید کی کہ الارم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مسٹر خان نے لندن کے شہریوں سے کہا کہ وہ چوکنے رہیں، لیکن کہا کہ یہ دنیا کا ایک محفوظ ترین شہر ہے۔ یہ دہشت گرد جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے طرز زندگی میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں ان آزادیوں سے جو ہمیں حاصل ہیں محظوظ ہونے سے، لندن کے مرکز میں ہفتے کی رات اچھا وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے میل ملاپ اور ملاقاتوں سے لطف اندوز ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں جمعرات کے روز عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے اور اس جمہوریت سے لطف اندوز ہونے سے روکنا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم انہیں ویسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لندن میں شام کے وقت تفریح کے ایک مقبول علاقے بارو مارکیٹ میں ہونے والا حملہ مانچسٹر میں ایک خود کش بمبار کے حملے کے 2 ہفتے بعد ہوا ہے۔ امریکی فنکارہ، گلوکارہ اور اداکارہ اریانا گرانڈے نے مئی کے دہشت گرد حملے میں زندہ بچ جانے والوں اور متاثرین کے خاندانوں کی مدد کے لیے اتوار کی رات مانچسٹر میں ایک بار پھر ایک فلائی کنسرٹ ون لو مانچسٹر میں گلوکاری کی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کی ایک صحافی سے انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ ان الزامات کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ ماسکو کے پاس امریکی صدر کے بارے میں کوئی ایسا مواد موجود ہے جس سے ان پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکے۔ این بی سی ٹیلی ویژن کی صحافی میگن کیلی کے ساتھ گزشتہ ہفتے روس کے صدر کا یہ انٹرویو ہوا تھا، جس کے کچھ حصے سنڈے نائٹ پروگرام میں نشر کیے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ آیا ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن سے صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچ سکے، تو ان کا جواب تھا کہ یہ ایک مہمل اور بے معنی بات ہے۔
Where would we get this information from? Why did we have some special relationship with him? We didn't have any relationship.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ ہم ایسی معلومات کہاں سے حاصل کریں گے؟ کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے؟ ہمارا ان سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ ماسکو آیا کرتے تھے، لیکن میری ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ متعدد امریکی روس آتے ہیں، اس وقت بھی میرے خیال میں امریکہ کی تقریباً 100 کمپنیوں کے نمائندے روس آتے جاتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان سب کے بارے میں ایسی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں جن کو کبھی ان کے خلاف استعمال کیا جا سکے؟ کیا اس معاملے پر آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی ہے؟ روس کے صدر نے دوبارہ انکار کیا کہ امریکہ کے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز کی ہیکنگ سے روس کی کوئی مداخلت ہوئی۔
ہیکرز کین بی اینی ویئر، دے کین بی ان رشیا، ان ایشیا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ ہیکرز تو ہر جگہ ہیں، وہ روس میں، ایشیا میں، حتیٰ کہ امریکہ میں اور لاطینی امریکہ میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں بھی ایسے ہیکرز ہو سکتے ہیں جو ہنرمندی اور پیشہ وارانہ انداز میں روس پر الزام لگا سکیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ ایک سیاسی لڑائی کے دوران ان کے لیے کچھ تخمینوں کے ساتھ یہ معلومات جاری کرنا آسان تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا اور اس کے لیے روس کو مرد الزام ٹھہرایا۔ پوٹن نے کہا کہ روس کی مداخلت کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کیونکہ ان کے مطابق چاہے صدر کوئی بھی ہو، روس جانتا ہے کہ امریکی لیڈر سے کیا توقع کرنا چاہیے۔ ولادیمیر پوٹن نے ریٹائرڈ فوجی جنرل مائیکل فلن کے ساتھ رابطوں سے بھی انکار کیا، جنہیں فروری میں قومی سلامتی کے مشیر کے منصب سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ سن 2015 میں ماسکو میں جنرل فلن کو صدر پوٹن کے ساتھ ایک دعوت میں ایک ہی میز پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے مشیر تھے۔ پوٹن کو اس دعوت میں خطاب کرنا تھا۔ انہوں نے میگن کیلی کو بتایا کہ ان کی فلن سے شاید ہی کوئی بات ہوئی ہو، اور انہیں بات کو بتایا گیا کہ فلن کون تھے۔ ٹرمپ نے فلن کو اس لیے برطرف کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے روسی عہدیداروں سے اپنی ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان کے دارالحکومت میں محض 3 روز کے دوران ہونے والے بم دھماکوں اور ان میں 100 افراد کی ہلاکت کے بعد 6 جون کو امن و سلامتی اور مصالحت سے متعلق کابل میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے بارے میں شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان، امریکہ، روس، چین، بھارت اور ایران سمیت 25 ممالک نے شرکت کا اعلان کر رکھا ہے۔ بدھ کو کابل میں غیر ملکی سفارت خانوں پر مشتمل ایک حساس علاقے میں طاقتور ٹرک بم دھماکے میں 90 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ سرگرم کارکنوں نے بتایا ہے کہ شامی حکومت نے اتوار کے روز جنوبی شہر درا کے کچھ حصوں پر فضائی حملے کیے اور بھاری توپخانے سے فائر کھولا، جس سے ایک روز قبل باغیوں نے اس جنوبی شہر کے سرکاری اہداف پر حملہ کیا تھا۔
آریانہ گرانڈے نے محبتوں کے تحفے کے ساتھ ایک بار پھر سر بکھیرے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ ہفتے قبل برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں امریکہ کی معروف پاپ گلوکارہ اور ماڈل آریانہ گرانڈے کا ایک کانسرٹ ہوا، جس میں ان کے سینکڑوں پر استار کھینچے چلے آئے۔ لیکن یہ تربیہ محفل اس وقت ایک المیہ میں بدل گئی جب ایک خودکش حملہ آور نے ہنسے مسکراتے چہروں کو دکھ اور غم کی تصویر بنا دیا۔ اس حملے میں 22 افراد ہلاک اور 116 زخمی ہوئے۔ Oh, اتوار کے روز مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے ون لو مینچسٹر کانسرٹ میں تقریباً 50,000 افراد جمع ہوئے۔ اس کانسرٹ سے اکٹھی ہونے والی رقم دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والوں کے نام کی گئی۔ I guess that I forgot I had the choice. I let you push me past the breaking point. اس کانسرٹ میں آریانا گرانڈے کے ساتھ موسیقی کے کئی بڑے نام بھی شامل تھے، جن میں فارل ویلیمز، کیٹی پیری اور جسٹن بیبر وغیرہ شامل ہیں۔ آریانا نے محبت کی بنیاد پر منعقد کیے گئے اس کانسرٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ جس محبت اور یکجہتی کے اظہار کے لیے آپ سب یہاں آئے ہیں، اس وقت دنیا کو اسی دوا کی ضرورت ہے۔ محض محبت ہی ان کے زخموں کے لیے مرہم بن سکتی ہے۔ کنسرٹ کے دوران ان کے پرستار خوشی سے جھومتے رہے۔ برطانیہ کے ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اس کانسرٹ سے وی لو مینچسٹر کے ایمرجنسی فنڈ کے لیے $13 million اکٹھے ہوئے۔ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لندن برج پر ہفتے کی شام ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد برطانوی حکومت اپنے قانونی نظام کو مزید سخت کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف ممکنہ اقدامات کے بارے میں لندن میں مقیم مسلمانوں کی برادری کو خاصی تشویش ہے، اور آئندہ کے سخت اقدامات سے شہری آزادیوں اور معاشرے میں عدم رواداری بڑھنے کے امکانات ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس ریمیریس کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ہفتے کے روز دہشت گردی کے واقعے کے بعد لندن کی زندگی اب معمول پر آتی جا رہی ہے۔ برطانوی لیڈروں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چند مہینوں کے دوران متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد اب سب کچھ ویسا ہی نہیں رہے گا جیسا کہ اس وقت ہے، یعنی قوانین کو مزید سخت کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کہتی ہیں، برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شدت پسندی کو حد سے زیادہ ہی برداشت کیا گیا، چنانچہ اب ہم کو پورے معاشرے اور پبلک سیکٹر سے ایسے لوگوں کو تلاش اور شناخت کر کے ان کے بارے میں سخت رویہ اپنانا ہوگا۔ ظاہر ہے ان اقدامات کے مشکل اور بعض اوقات تکلیف دہ مرحلے آئیں گے، مگر ہمارے پورے ملک کے لیے انتہا پسندی کا مقابلہ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرنا لازم ہے۔ ہمیں الگ الگ اور جدا جدا کمیونٹیز کے طور پر رہنے کے بجائے ایک برطانوی قوم کے طور پر رہنا ہوگا، مگر پورے برطانوی معاشرے میں اس طرح کی یکجہتی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہ صرف مسلم اور غیر مسلم شہریوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں تفرقہ پایا جاتا ہے۔ ایک مسجد کے امام زی شان احمد کہتے ہیں، میں لندن کا باسی ہوں، یہیں پلا بڑھا، کل جو کچھ ہوا وہ تباہ کن تھا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ حملہ مجھ پر کیا گیا، یہ ہمیں منقسم کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت احتیاطی اقدامات کے طور پر انٹرنیٹ پر کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ گرفتاری کے قوانین میں بھی تبدیلی لا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت دہشت گردی سے متعلق جرائم کی سزائیں بھی مزید کڑی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں خاصے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ لندن شہر کے مشرقی حصے میں مسلمانوں کی خاصی بڑی آبادی ہے، بعض حملہ آوروں کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ لندن برج سے ملحقہ بورو مارکیٹ میں حملہ آوروں نے چاقوؤں سے راہگیروں پر حملہ کیا تھا۔ اب اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو منمانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک شہری کہتے ہیں، ہمیں ان کو پکڑنا ہوگا، ہم برطانوی شہری ہیں، ہم اس سے زیادہ برے حالات سے گزرے ہیں، مگر ہم ایک قوم اور ایک کمیونٹی کے طور پر یکجا ہو کر ان کا مقابلہ اور ان کی سرکوبی کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب لندن میں مسلح پولیس اہلکار شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے، مگر اب بورو مارکیٹ میں منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے پے در پے حملوں کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک مسافر بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں بس میں آگ لگ گئی اور کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے مطابق شدید حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اتر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس 41 مسافروں کو لے کر دہلی سے گونڈا جا رہی تھی کہ رات میں 1 اور 1:30 بجے کے درمیان بریلی میں بڑا بائی پاس کے نزدیک یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق بس اور ٹرک کی ٹکر اتنی شدید تھی کہ فوری طور پر بس میں آگ لگ گئی۔ مسافروں نے ایمرجنسی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ جام ہو گیا۔ تصادم کے نتیجے میں ڈیزل ٹینک بری طرح تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل کہ مسافروں کو نکالا جاتا، 22 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ کئی لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جن میں کئی کی حالت نازک ہے، لہذا اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایس ایس پی جوگندر کمار کے مطابق 6 افراد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک شدگان کے ورثہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں حکومت نے سن 2017-18 کا مالی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کریں گے کراچی سے سعود ظفر۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج سندھ اسمبلی میں صوبے کا مالی سال 2017-18 کا 10,43,00,000,000,000 روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں بجلی نہ ہونے سے عذاب آیا ہوا ہے، سندھ کے ساتھ زیادتی کی گئی، وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے کے 108,00,000,000,000 روپے فراہم کر دے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ اعلانات کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا، جبکہ بجٹ میں 49,000 سے زائد خالی اسامیاں پر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ رواں مالی سال بجٹ کا تخمینہ 854,50,000,000,000 روپے ہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 274,00,000,000,000 روپے لگایا گیا ہے۔ سندھ کے نئے بجٹ میں نئی اسامیوں کے مقصد کے لیے 20,00,000,000,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 120 گز کے مکانوں پر پراپرٹی ٹیکس اور سینماؤں پر انٹرٹینمنٹ ٹیکس بھی لگایا گیا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے لیے 92,91,00,000,000 روپے مختص کیے گئے ہیں اور سندھ پولیس میں 10,000 نئے اہلکاروں کو بھرتی کیا جائے گا۔ بجٹ تقریر کے دوران مراد علی شاہ نے بتایا کہ وسائل کا سب سے زیادہ حصہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیا گیا ہے اور تعلیم کا بجٹ 24% اضافے کے بعد 202,00,000,000 روپے سے زائد رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں صحت کے شعبے میں بھی آئندہ مالی سال 26% اضافہ کیا گیا ہے۔ شعبہ صحت میں مختلف سطح پر 25,000 نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی، جبکہ انڈس ہاسپٹل کراچی کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے 1,00,000,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جامشوروں میں 107,000,000 روپے کی لاگت سے کینسر وارڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مقتول مشال خان کے والد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کا مقدمہ مردان سے باہر کی عدالت میں چلایا جائے۔ پشاور سے رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقبال خان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ کے آنے سے نہ صرف مشال خان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، بلکہ اس رپورٹ کی وجہ سے وہ اور خاندان کے دیگر افراد بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ اقبال خان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور وہ وکلاء کی باری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے وکلاء کی فیس ادا کرے۔
یہ میری عادت نہیں کہ میں لوگوں کے سے چند ڈالوں اور اس سے وکلا کی پیسی ادا کروں. میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخل کیا تھا، لیکن اس یونیورسٹی نے اس کے ہاتھ میں ڈگری کے بجائے اس کی مسخ شدہ لاش میرے حوالے کی. میں صوبائی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے وکلا کی پیس ادا کرے. اگر صوبائی حکومت ایسا نہیں کرتی تو میں وفاقی حکومت سے اپیل کرنے پر مجبور ہوں گا.
ایک سوال کے جواب میں اقبال خان نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ مشعل خان کے قتل میں بہتر افراد ملوث ہیں، لہذا مقدمے کی شفاف کاروائی یقینی بنانے کے لیے اسے مردان سے پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا جائے.
میں مردان نہیں جا سکتا، مشعل خان کے قاتل بڑے بہتر لوگ ہیں. جے آئی ٹی خود تسلیم کرتی ہے کہ مجرموں میں باقاعدہ طور پر مجرم پیشہ لوگ بھی شامل ہے. یہی اپنے بیٹے کا کیس مردان میں نہیں لڑ سکتا.
قتل میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے ملوث ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں اقبال خان نے کہا کہ اس طرح کا قتل کسی بھی سیاسی جماعت کی پالیسی نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے ان افراد کا ذاتی فعل سمجھا جانا چاہیے. قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے افسران پر مشتمل ٹیم کی مرتب کردہ تحقیقاتی رپورٹ میں مشعل خان کے خلاف توہین رسالت کے الزام کو مسترد کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق مشعل خان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا کیونکہ مقتول طالب علم خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہونے والی مبینہ بدعنوانیوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں بیانات دیتا رہتا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کے ایک علم بردار ضیاء احمد آبان نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے کیسز کا جائزہ لینے کو کہا گیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
انسانی حقوق، خصوصاً بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ضیاء احمد آوان نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں حکومت، چاروں صوبوں کے محکمہ داخلہ سمیت 37 اداروں کو فریق بناتے ہوئے استدعا کی ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ناکافی اقدام دیکھنے میں آئے ہیں، لہذا ان اداروں سے جواب طلب کیا جائے. پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایسے بچوں سے متعلق مستند اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی رپورٹس اور دیگر حوالوں سے حاصل کردہ معلومات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ضیاء احمد آوان کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ اعداد و شمار کا نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر الزام تراشی.
18ویں ترمیم کے بعد ایسے بہت سارے کیس جو ہم ہینڈل کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر اسمگل ہو جاتے ہیں یا پاکستان کے اندر اسمگل ہو کے آتے ہیں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے. صوبوں کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان لا اینڈ آرڈر سچویشن اور لوگوں کے پروٹیکشن پہ کام کرے. تو ہم نے کورٹ کو کہا ہے کہ ان کو بلا کے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے پاس کیا میکینزم ہے.
حکومتی عہدیداران یہ کہتے آئے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حالیہ برسوں میں قانون سازی کی گئی، جبکہ مختلف شہروں میں ان کے لیے علیحدہ سے محتسب بھی مقرر کیے گئے ہیں جو ان شکایات کے ازالے میں کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ضیاء آوان کہتے ہیں کہ ادارے بنانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے.
ڈیٹا بہت زیادہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، اور بچے مختلف انداز میں غائب ہو رہے ہیں. جیسے غائب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ بچے جو مسنگ ہوتے ہیں ان میں بچے رانوے بھی ہوتے ہیں، ان میں ٹریفکنگ بھی ہے، ان میں یہ جو بیکاری بچے جو آپ کو نظر آتے ہیں آج کل تو ہزاروں کے حساب سے آپ کو روڈ پہ نظر آ رہے ہیں بچے بچیاں. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں حکومت کے اداروں سے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، ان کا کون ہے والی وارث، اور اگر یہ بھیک مانگ رہے ہیں تو ان کی بھیک مانگنے کو روکنے کے لیے ان کے پاس کیا اقدامات ہیں.
گزشتہ ماہ ہی ملک میں مردم شماری کا عمل مکمل ہوا ہے جس میں لاوارث بچوں سمیت گداگر بچوں کے بارے میں بھی اعداد و شمار جمع کرنے کا بتایا گیا ہے، اور توقع ہے کہ مردم شماری کے نتائج سامنے آنے کے بعد اس ضمن میں صورتحال واضح ہو سکے گی. ضیاء آوان کا کہنا تھا کہ جس طرح دیگر جرائم کے خلاف حکمت عملی وضع کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی ایسی حکمت عملی کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ کارگر ہو. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں لوک ورثے کے قومی ادارے نے مختلف ہنر سکھانے کے لیے ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا ہے جس میں پتھر پر کندہ کاری، گڑیاں بنانے اور شیشے کا کام سکھانے کا انتظام ہے. اس ورک شاپ کی تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ سے.
چاہے سخت پتھر ہوں یا روئی سے بنا نرم کپڑا، ان ہنر مند ہاتھوں میں آ کر یہ سب فن کے نمونوں میں ڈھل جاتے ہیں. سنگ تراشی ایک قدیم فن ہے جو کبھی پاکستانی ہنر مندوں کی بھی ایک پہچان رہی ہے، لیکن اب یہ فن معدوم ہوتا جا رہا ہے. طالب علموں کو یہ فن سکھانے میں مصروف زاہد حسین لگ بھگ دو دہائیوں سے اس فن سے وابستہ ہیں۔
پاکستان میں جو ہے اس کام کی کرنے والے لوگ کافی ہیں، لیکن اس کی جو کھپت جو ہے، خریدار جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو جو باہر سے، جو باہر ممالک سے بندہ آئے، لوگ آئیں، وہ دیکھیں تو وہ فوراً لے لیتے ہیں۔
نوجوانوں کو سنگ تراشی کے فن سے آگاہ کرنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن زاہد حسین کہتے ہیں کہ بہت سے ہنر مند فنکاروں کی نئی نسل آج اس کام سے گریزاں ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کے گھروں میں جا کے اتنے اتنے پرانے فنکار جو ہیں، جو اب فوت ہو چکے ہیں، ان کے گھروں فوت، ان کے بچے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، اپنے باپ کا کام نہیں کریں گے۔ جب اس کام میں تنگ دستی ہوتی ہے اور اس کام میں آپ بڑی مشکل سے بچوں کو پیٹ پالتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ کام یہ نہیں کرتے۔
سنگ تراشی کے ساتھ ساتھ گڑیاں بنانے کی تربیت بھی دی گئی۔ امرین فاطمہ کو یہ شوق اپنی والدہ سے ورثے میں ملا، وہ تین دہائیوں سے یہ کام کر رہی ہیں۔
پرانا کلچر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پرانے کلچر کی چیزیں ہیں، یہ ڈالز ہیں اس طرح کی، اور انہیں سکھاتے ہیں۔ اس سے ان کا یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہنر آ جائے گا ان کے ہاتھ میں، یہ بھی ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔
لوک ورثہ کی سربراہ فوزیہ سعید کہتی ہیں کہ یہ کوشش فنکاروں اور ملک کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کاوش کا حصہ ہے۔
مین مقصد اس کا یہ ہے کہ بچوں میں اپنی ثقافت سے پیار پڑے، وہ چاہے وہ پتھر میں کھدائی کریں، چاہے وہ لکڑی کی کوئی چیز بنائیں، چاہے وہ پینٹنگ کریں، لیکن ان کا اپنی ثقافت سے پیار پڑے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ان بچوں میں ایک پرائیڈ آئے، ان بچوں میں ایک کانفیڈنس آئے، ان میں یہ فخر کی بات ہو کہ میں پاکستانی ہوں، نہ کہ شرم کی بات ہو کہ میں پاکستانی ہوں۔
سنگ تراش زاہد حسین ہوں کہ گڑیاں بنانے والی امبرین فاطمہ، ان کا کہنا ہے کہ ان مصنوعات کا حقیقی خریدار بیرون ملک سے آنے والا سیاح ہی ہے، اور اگر سیاحت بڑھے گی تو ان کا گھر بھی چلے گا اور یہ فن بھی آگے بڑھے گا۔ محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اس اختتامی ہفتہ لندن برج پر اور اس کے نزدیک دہشت گرد حملوں نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، اور سنگاپور میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس جو اتوار کے روز تقریباً اس وقت ختم ہو رہی تھی جب یہ دہشت گرد حملے ہوئے، ایشیا بحر الکاہل خطے کے دفاعی عہدیداروں نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مزید تعاون کے بارے میں بات کی ہے۔ سنگاپور سے اس بارے میں نامہ نگار بل آئٹ کی ایک رپورٹ قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
اس سال سنگاپور کی اس سیکیورٹی سے متعلق کانفرنس میں، اسے شنگریلا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم کہا جاتا ہے، جنوبی بحر چین میں تعمیر کیے گئے مصنوعی جزیروں پر چین کی فوجی تنصیبات کا قیام اور شمالی کوریا کی جانب سے خطے کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ مباحثے کے اہم موضوعات تھے۔ لیکن ایسے میں جب کہ فلپائن میں فوج اور اسلامک اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری ہے، انڈونیشیا میں حال ہی میں حملے ہوئے ہیں، اور ہفتے کی رات لندن میں پھر دہشت گردی کے حملے ہوئے، عہدیداروں نے انتہا پسندی کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے زیادہ اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریمی زارڈ رایا کوڈو نے جنگجوؤں کو قاتل مشینیں قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلپائن میں اسلامک اسٹیٹ کے 1200 لڑنے والوں میں سے کوئی 40% انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Indonesia is ready to support the work of intelligence, including sharing information to resolve the issues.
انڈونیشیا اپنے جنوب مشرقی ایشیائی ساجھے داروں اور امریکہ جیسے دوسرے ملکوں کو انٹیلیجنس کے کام میں مدد دینے کے تیار ہے، جس میں دہشت گردی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اطلاعات کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ یہ تھے انڈونیشیا کے وزیر دفاع۔ انہوں نے بحری قذافی کے خلاف گشت بڑھانے کے لیے بھی کہا، جن میں جنوبی چین میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ہفتے کے روز ایک تقریر میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے زور دے کر کہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کا امریکہ کا عزم صرف عراق اور شام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں جنوب مشرقی ایشیا بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا،
This heartbreaking attack we are observing right now on a city in Mindanao reminds us that terrorists intentionally make battlefields where the innocent live. We must all devote ourselves to ensuring a stable environment in which violent extremist organizations wither and die.
اس وقت ہم منڈاناؤ میں جو دل شکن حملہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ دہشت گرد قصداً ان جگہوں کو میدان جنگ بناتے ہیں جہاں بے گناہ لوگ رہتے ہیں. ہمیں ایسے مستحکم ماحول کے قیام کے لیے خود کو وقف کر دینا چاہیے جس میں ہمارے بے گناہ شہری نہیں بلکہ متشدد انتہا پسند تنظیمیں دم توڑ دیں. یہ تھے امریکہ کی وزیر دفاع جم میٹس. گزشتہ ماہ جکارتا میں ایک بس ٹرمینل پر ایک خودکش دھماکے میں 3 پولیس افسر مارے گئے تھے. آئی ایس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن. میں ہوں عمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو. صاحب, دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں سے ہر سال بڑی تعداد میں طلبہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ آتے ہیں, لیکن اس سال امریکہ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے آنے والی درخواستوں کی تعداد کم رہی, اور ماہرین تعلیم اس کا الزام اس تصور پر عائد کرتے ہیں کہ امریکہ کا انداز باہر سے آنے والوں کے لیے زیادہ خیر مقدمی نہیں ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں آؤٹ آف اسٹیٹ انڈر گریجویٹس کی تعداد محدود کرنے کے ایک حالیہ اقدام نے تشویش کو بڑھا دیا ہے. تاہم بین الاقوامی ماہرین تعلیم جو لاس اینجلس میں مل رہے ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی دنیا بھر کے طالب علموں کے لیے ایک ایسی منزل ہے جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں. کیلیفورنیا یونیورسٹی وہاں کے مقامی طلبا کے لیے زیادہ جگہ بنانے کے لیے غیر ملکی طلبا سمیت آؤٹ آف اسٹیٹ انڈر گریجویٹس کا انرولمنٹ کم کر رہی ہے. عام طور سے بین الاقوامی طلبا زیادہ ٹیوشن فیس ادا کرتے ہیں, چنانچہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ دوسری ریاستوں میں بھی ایک رجحان کے طور پر شروع ہو جائے. آرکیڈیا یونیورسٹی کے جان ویلز کا کہنا ہے,
In fact, think it will most likely be the opposite, because as state funding for higher education
میرے خیال ہے کہ درحقیقت امکان یہ ہے کہ بات اس کے برخلاف ہوگی, کیونکہ ایسے میں جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاستی فنڈنگ برابر کم ہو رہی ہے اور یہ صرف سرکاری سیکٹر کے اندر ہے, چنانچہ بہت سی ریاستیں اپنی یونیورسٹیوں کو طلبہ کو داخل کرنے کے لیے نئے طریقے اپنانے کی اجازت دے رہی ہیں, اور اس میں باہر سے طلبہ کو لا کر داخلے دینا بھی شامل ہے, اور یہ طریقہ بہت سے اسکولوں میں پہلے ہی سے مقبول ہے. دوسرے ملکوں سے آنے والے طالب علموں کے لیے تشویش کا ایک سبب صدر ٹرمپ کی طرف سے 6 مسلم اکثریت والے ملکوں سے سفر پر پابندی بھی ہے. ہرچند کہ اس پر عمل درآمد عدالتوں کی جانب سے روک دیا گیا ہے, اور اب یہ معاملہ حکومت سپریم کورٹ میں لے گئی ہے, اور بین الاقوامی ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ خود طلبہ بھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اچاریہ انسٹیٹیوٹ بنگلہ اور بھارت کے اقبال احمد کہتے ہیں,
Some of them did prefer to go to Canada or Australia. But still, I think it's not had a big impact.
ان میں سے بعض کینیڈا یا آسٹریلیا جانے کو ترجیح دیں گے, لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بڑا اثر نہیں ہے. بہت سی امریکی یونیورسٹیاں سرگرمی سے باہر سے طلبا کو داخلوں کے واسطے لا رہی ہیں. مسیسپی یونیورسٹی سے کیرن لی کا کہنا ہے,
In our math department, if we did not have our Asian students and instructors and graduate students, I don't think we would have a math department.
ہمارے شعبے ریاضیات میں اگر ایشیائی طلبا انسٹرکٹر اور گریجویٹ طلبا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریاضیات کا شعبہ ہی نہ ہو. اور امریکہ میں حاصل ہونے والی تعلیم نے بھارت کے ایک سابق طالب علم کی مدد کی. جیادت بسانی کا کہنا ہے,
امریکہ has already such a big draw, so you have people from so many different parts of the world already coming here. So this is the best place to meet and make connections.
دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں پہلے ہی سے آتے رہتے ہیں, چنانچہ لوگوں سے ملنے اور تعلقات بنانے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے, اور اس سے امریکی طلبہ کو بھی مدد ملتی ہے. مورگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے قما نجیولیا کا کہنا ہے,
They have colleagues and peers who are from those parts of the world that they can
ان کے دنیا کے ان علاقوں سے آئے ہوئے ساتھی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ وہاں کاروبار کر سکتے ہیں, کمپنیاں شروع کر سکتے ہیں, اور دوسری منڈیوں میں ہمیں جگہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں, جو کہ واقعی اہم ہیں. اور یہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ سرکاری یونیورسٹیوں کو امریکی طلبہ کی خدمت کرنی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی طلبہ ان کے اداروں کو رونق بخشتے ہیں, اور یہ مسئلہ صحیح توازن حاصل کرنے کا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بہت جلد امریکہ میں کوئی کلاسک بیوٹی سلون نہیں رہے گا. الیگزینڈریا کے دو بزنس مین کم از کم ایسا ہی سوچتے ہیں. ڈون اور جیپ نے جو باپ بیٹے ہیں اسی خیال سے ون مین سلون کا تصور پیش کیا ہے, اور اس وقت ایسے 300 سلون موجود ہے جن میں 7,000 سے زیادہ افراد کام کر رہے ہیں. ایک عمارت کے دروازے کے پیچھے 29 بیوٹی سلون ہیں، ہر ایک کا الگ سٹائلسٹ ہے، اور ملاقات کے لیے آپ کو براہ راست سٹائلسٹ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ اس سلون سے منسلک ہر پیشاور کے اپنے سلون اور برانڈ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے درجے کے مالکان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ملازموں کے بغیر اپنے مالک خود ہوتے ہیں، اور صرف ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کرائے کی ادائیگی وقت پر کر سکیں۔ 16 سلون اسٹوڈیو فرنچائز کے جب کے مطابق لوگ خود مختار ہونا چاہتے ہیں۔ اور اپنے روزمرہ کے نظام الاوقات پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سروسز پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں جو وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور زیادہ پیسہ بنانے کے لیے وہ مختلف ترجیحات فراہم کرتے ہیں۔ پہلا 16 سلون اسٹوڈیو فرنچائز 2004 میں ڈینور میں کھولا گیا تھا۔ جب جیب اور ڈون نے اس کی کامیابی کے بارے میں سنا تو 2012 میں اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔
We walked in and were greeted by this lovely, lovely stylist. And we said, we are just looking because we're interested in this.
ہم وہاں گئے جہاں سٹائلسٹ نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اس خوبصورت سٹائلسٹ کو مبارکباد دی۔ ہم نے کہا، ہم صرف ان سلون کو دیکھنے اور واشنگٹن میں اس طرح کے سلون قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح میری زندگی تبدیل کی۔ 4 سال پہلے میں گاڑی کی ادائیگی نہیں کر سکتی تھی۔ جیب نے الیگزینڈریا میں لیز پر آفس لیا اور اس کو ٹیک کیا، اور پھر اس نے مقامی اخبار میں اشتہار دیا جس میں کہا گیا تھا، اپنا سلون لو اور ان کے مالک خود بنو۔ اور کچھ منٹوں میں ایک مقامی ہیئر سٹائلسٹ سکوٹ کی کال آئی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، میزبان بہجت حاضر خدمت۔ آج ہم بات کرتے ہیں اچھے بیکٹیریا یعنی پرو بایوٹکس کی، جن کے بارے میں ایک نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاضمے میں تو مددگار ثابت ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ڈپریشن کی علامتوں میں کمی کرنے میں بھی مدد دے سکیں۔ انسان کی آنتوں میں بیکٹیریا کی 300 سے 500 تک اقسام موجود ہوتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہضم کرنے کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور نظام انہضام کو بہتر بناتی ہیں۔ آنتوں کا نظام اس اعصابی رد عمل میں مدد کرتا ہے جو ہاضمے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب ایسے شواہد سامنے آنے لگے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے انسان کے موڈ پر بھی اثر مرتب ہوتا ہے۔
What we found was that the patients who were treated with this probiotic bacterium
برچیک اونٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں تحقیق کار ہیں۔ برچک آنتوں اور دماغ کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں موجود بیکٹیریا کے ذریعے ہونے والے ابلاغ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ برچک توجہ دلاتے ہیں کہ 40 سے 50% افراد جن کو پیٹ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ اور مایوسی کی علامتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ ایک ایسی کیفیت جس کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا، کوئی وجہ پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا اظہار کرمپ اور قبض کی صورت میں ہوتا ہے، اور بلا شبہ بڑا تکلیف دہ بھی۔ لیکن برچیک کی قیادت میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آنتوں میں پایا جانے والا بیکٹیریا انسان کے موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہو۔
However, I think it shows, a great promise. I mean, if new treatment,
برچی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جن مریضوں کا علاج اس بیکٹیریا کی مدد سے کیا گیا، اس سے نہ صرف ان کی آنتوں اور پیٹ کے مسائل حل ہوئے، بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کا موڈ بھی بہتر ہوا اور ڈپریشن میں بھی کمی ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کا موڈ بہتر ہو گیا، بلکہ ان کے دماغ کی لہروں میں بھی اس کا عکس نظر آیا۔ برچیک ایک چھوٹے جائزے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو محض 44 مریضوں کے جائزے پر مشتمل ہے، اور اس جائزے کی مدت 10 ہفتے تھی۔ اس جائزے کے آغاز پر مریضوں میں ڈپریشن اور گھبراہٹ کی شرح کو نوٹ کر لیا گیا، ان کے دماغ کی بھی عکس بندی کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ خوشی اور غم کی صورت میں دماغ کے کون سے حصوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ 6 ہفتوں کے بعد اچھا بیکٹیریا استعمال کرنے والے 64% مریضوں کے ڈپریشن میں کمی دیکھی گئی، جبکہ دماغ کی عکس بندی سے معلوم ہوا کہ موڈ کنٹرول کرنے والے حصوں میں بھی بہتری نظر آئی۔ اس تحقیق کو جنرل گیسٹرو انٹرولوجی میں شائع کیا گیا۔ برچی کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس سلسلے میں مزید تحقیقات درکار ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
برسلز میں نیٹو کے نئے صدر دفتر میں ایک تقریب کے دوران دو یادگاروں کی نقاب کشائی کی گئی، جن میں نیٹو کی دو کلیدی اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک تو یکجہتی اور آزادی، جس میں دیوار برلن کا ایک حصہ دکھایا گیا ہے جو جبر کے مقابلے میں آزادی کی فتح کی یاد تازہ کرتی ہے۔ دوسری یادگار میں نیو یارک میں 9/11 حملوں کے بعد ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ستون دکھائے گئے ہیں جو نیٹو کی یکجہتی اور دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ اور نیٹو کی پانچویں شک میں درج نیٹو کی وابستگی کی علامت ہیں، جن کو اس کے ارکان کے اجتماعی دفاع کے لیے پہلی مرتبہ بروئے کار لایا گیا۔ نیٹو کے ساتھی رہنماؤں سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنظیم کی ایک ایسے اتحاد کے طور پر تعریف کی جس نے دنیا بھر میں سلامتی اور امن کو فروغ دیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے مستقبل میں نیٹو کی ضرورت پر زور دیا، جن میں دہشت گردی پر زیادہ توجہ اور ساتھ ہی نیٹو کی مشرقی اور جنوبی سرحدوں پر روس سے درپیش خطرات پر بھی توجہ شامل ہے۔ صدر کے الفاظ:
The recent attack on Manchester in the United Kingdom demonstrates the depths of the evil we face with terrorism.
برطانیہ کے مانچسٹر شہر میں حالیہ حملہ اس بدی کی گہرائیوں کا عکاس ہے جس کا ہمیں دہشت گردی کی وجہ سے سامنا ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو زندگی سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ ان قاتلوں کو اور انتہا پسندوں کو تلاش کرنے اور ان کا پردہ چاک کرنے اور ان کا صفایا کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے ان ارکان پر زور دیا جو اب تک ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ وہ اپنے دفاع میں منصفانہ حصہ ڈالیں۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ نے گزشتہ 8 برسوں کے دوران تمام نیٹو ممالک کی مجموعی رقم سے زیادہ دفاع پر خرچ کی ہے۔ صدر نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ نیٹو کے صدر دفتر میں جن یادگاروں کی نقاب کشائی ہوئی ہے، ان میں سے ہر ایک اس اتحاد کی تاریخ میں اور نیکی اور بدی کے درمیان ابدی جنگ میں ایک کلیدی اہمیت کے واقعے کی مظہر ہیں۔
On one side, a testament to the triumph of our ideals over a totalitarian communist ideology.
ایک جانب وہ ایک ایسے مطلق العنان کمیونسٹ نظریے کے خلاف ہمارے نظریات کی فتح کا ثبوت ہے جو کروڑوں لوگوں پر جبر و استبداد پر تلا رہا، اور دوسری جانب اس وحشیانہ بدی کی ایک دردناک یاد دہانی ہے جو اب بھی دنیا میں موجود ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس کا سامنا کریں اور اسے مل جل کر عالمی پیمانے پر شکست سے دوچار کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے نتیجے میں مڑے توڑے دھات کے ڈھیر نہ صرف اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے، بلکہ اس بات کی بھی یاد دلاتے ہیں کہ دائمی چیز کیا ہے، جس میں جرات، عزم کی قوت اور وہ عہد شامل ہے جس نے ہم سب کو اکائی کی شکل میں متحد کیا ہوا ہے۔ صدر نے پانچویں شق سے امریکہ کی وابستگی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ہم کبھی بھی ان دوستوں کو فراموش نہیں کریں گے جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور ہم دہشت گردی کو شکست دینے اور پائیدار سلامتی، خوشحالی اور امن کے حصول کے لیے اپنے عزم میں کبھی بھی متزلزل نہیں ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔ Thank you.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر رشاد. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.